افکار و نظریات،
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو تقریباً 40 سال مکمل ہونے کو ہے، ہم اسی مناسبت سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 20ویں صدی کو انقلابوں کی صدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صدی میں 1917 میں روس کا انقلاب کامیاب ہوا، اس کے علاوہ چین، کیوبا، نکاراگوا اور ایران میں مختلف انقلاب کامیابیوں کامرانی کی منزل تک پہنچے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان تمام انقلابوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ 1979 میں ایران میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے اس انقلاب کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے ایران پر مسلط 2500 سالہ شاہی نظام کو سکوت پر مجبور کر دیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے جو نئی تھیوری پیش کی ہے وہ دنیا کے سیاسی علوم میں ایک نئی اور منفرد انقلابی تھیوری تھی۔ اس انقلابی تھیوری میں صرف حکومتی نظام، بیوروکریٹک ڈھانچے، سماجی تشکیلات اور اقتصادی سسٹم کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ انقلاب نے داخلی اور خارجی میدانوں میں ایک نئی تھیوری جو حریت پسندی اور آزادی و خود مختاری پر استوار تھی، دنیا کے عالمی نظاموں میں متعارف کروائی۔ اس نئی تھیوری نے دنیا کے معروف سماجی اور سیاسی نظریہ پردازوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی 1995 میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسلامی انقلاب کو تمام انقلابوں سے منفرد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حقیقت میں اسلامی انقلاب کا دیگر انقلابوں سے نمایاں فرق ہے۔ انقلاب کے طریقہ کار، عوامل اور عوامی جوش و جذبے کے پیچھے کار فرما طاقت اور قدرت کے حوالے سے یہ انقلاب تمام انقلابوں سے مکمل طور پر الگ اور منفرد نظر آتا ہے۔ عزیز سامعین، اس وقت ایران کے اسلامی انقلاب کو کامیاب ہوئے 40 سال مکمل ہونے کو ہے۔ ایسا انقلاب جو کئی وجوہات کی بنا پر منفرد اور دوسرے معاشروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت اور استعداد کا مالک ہے، اور اس کا عملی مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا اور کون سی قوتیں اور عوامل تھے جو اس انقلاب کے آغاز کا باعث بنے، اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایران میں گزشتہ 150 سال سے بیرونی قوتیں ایران کے داخلی اور خارجی سیاست پر حکم فرما تھیں۔ انہوں نے مختلف معاہدوں سے ایران کو تقسیم کر رکھا تھا۔ 1907 میں طے پانے والے روس برطانیہ معاہدے نے ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے ساتھ طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت ایران کا تمام مالی اور فوجی نظام برطانیہ کے تحت نظر تھا۔ ریلوے کے پورے کا پورا نظام اور مواصلاتی شعبہ بھی برطانیہ کو واگزار کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر یورپی ممالک سے بھی ایران کے معاہدے تھے۔ مغربی ممالک کی مداخلت کا عروج 1953 کی بغاوت کی صورت میں نظر آتا ہے، جو امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ امریکہ نے اس بغاوت کے بعد ایران کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ کیپچولیشن کا قانون اور ایران کے تمام مالی ذخائر پر امریکی قبضہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ایران میں آخری امریکی سفیر ولیم ہیلی سولیوان اپنی کتاب ایران مشن میں لکھتا ہے، امریکہ اور ایران کے حوالے سے دو موضوعات نے مجھے ہمیشہ پریشان رکھا۔ ایک یہ کہ ہم ایران میں کس طرح اپنی سرگرمیاں مزید تیزی سے آگے بڑھائیں، اور کس طریقے سے ایران کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار بیچیں۔ ہمارے فوجی مشیر اس بات کی تگودو میں رہتے تھے کہ ایران کو بڑی مقدار میں اسلحہ خریدنے پر تیار کیا جائے، اور 1970 میں ایران امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی خریداری کا جو معاہدہ ہوا وہ اسی محنت اور تگودو کا نتیجہ تھا۔ ایرانی فوجی ماہرین امریکی مشورے سے ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے طے کرتے، امریکی وفد یہ ہتھیار خرید کر ایران کے سپرد کرتا۔ ان ہتھیاروں کی تمام تر قیمت ایرانی تیل کے بدلے ادا کی جاتی۔ ابراہم اپنی کتاب ایران دو انقلابوں کے درمیان میں لکھتا ہے، پہلوی دور کے ایران اور امریکہ میں بہت خاص تعلقات تھے۔ جب 1989 اور 1917 میں فرانس اور روس کا انقلاب کامیاب ہوا تو دونوں ملکوں میں بیرونی مداخلت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہونے سے پہلے شاہ کی حکومت بیرونی حمایت بالخصوص امریکی حمایت سے مالا مال تھی۔ اس مسئلے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایران کا اسلامی انقلاب نہ صرف ایرانی حکومت کے خلاف کامیاب ہوا بلکہ امریکہ اور دوسری یورپی طاقتیں بھی اس انقلاب کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں، اور شاہ ایران کو ان ممالک کی بھرپور حمایت بھی نہ بچا سکی۔ ایران کے انقلاب کا نعرہ نہ شرقی نہ غربی، یعنی ایران کا اسلامی انقلاب نہ مشرقی بلاک سے وابستہ ہے نہ مغربی بلاک سے، اور یہی وہ انفرادیت تھی جو روس اور فرانس کے انقلاب میں ناپید ہے۔ 1979 اور جس دور میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اس دور میں مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین اور مغربی بلاک یعنی امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر دنیا میں پتہ تک نہیں ہل سکتا تھا۔ ایران اپنی جیو پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے نہایت اہم مقام پر واقع ہے، لہٰذا اس خطے میں مشرقی اور مغربی بلاک کی حمایت کے بغیر اسلامی انقلاب برپا کرنا یا شاہ ایران کے 2500 سالہ شہنشیت کا خاتمہ اسلامی انقلاب کا منفرد اور بے مثال کارنامہ ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی یہ خصوصیت تمام انقلابوں سے مکمل جدا اور الگ ہے کہ اس انقلاب کو اس وقت کی بظاہر سبت طاقتوں سوویت یونین اور امریکہ کی کسی بھی طرح کی سیاسی، اقتصادی، فوجی اور اخلاقی مدد حاصل نہ تھی، بلکہ یہ دونوں طاقتیں اس انقلاب کے وجود کی مخالف تھیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی صفت استقلال و خود مختاری ہے، جس نے اوائل ہی میں دشمن کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا۔ مشرق و مغرب کی طاقتوں اور دیگر طاقتوں نے جب یہ دیکھا کہ اس انقلاب کی قیادت اور اس کی حامی عوام کسی طاقت کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار نہیں، تو ان کی طرف سے دشمنیاں اور عداوتیں مختلف انداز میں ظاہر ہونے لگی۔ یہاں پر ایک اور بات خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ دنیا میں کچھ ملکوں کا ایک اتحاد ناوابستہ تحریک کی صورت میں سامنے آیا۔ ناوابستہ تحریک نے بھی استقلال و آزادی اور کسی عالمی طاقت سے وابستہ نہ ہونے کا نعرہ بلند کیا، لیکن عملی میدان میں وہ بھی اسے ثابت نہ کر سکے۔ لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے اپنی اس انفرادیت کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی ایک اور خصوصیت اس کی مذہبی قیادت ہے۔ چونکہ یہ انقلاب علماء کی سربراہی میں کامیابی کی منزلوں تک پہنچا تھا، اور اس انقلاب کی مرکزی اور بانی قیادت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی صورت میں ایک فقیہ اور جید عالم دین کے پاس تھی، لہذا بہت سے لوگ اسے ایک عارضی جوش و جذبہ اور جلد ختم ہونے والا انقلاب سمجھتے تھے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی کرزمیٹک شخصیت کا اس انقلاب میں بہت بنیادی کردار ہے۔ وہ ایک فقی، مجتہد جامع و شرائط، فلسفی عارف اور ساتھ ساتھ ایک بلند پایا سیاستدان تھے۔ ان کی اخلاقی اور دینی صفات نے ان کی شخصیت کی عظمت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ایک اور مصنف یورانڈو اس بارے میں لکھتے ہیں، امام خمینی کی شہرت اور مقبولیت کے دو بنیادی عامل تھے۔ پہلا عامل ان کی شخصیت میں موجود سادگی، صراحت اور خودداری۔ وہ کسی شیطان صفت قوت کے لیے کسی قسم کے سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ دنیا کی اکثر قیادتیں عیش و عشرت اور جدید ترین سہولیات کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں، لیکن عین اس موقع پر امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی سادگی اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا بہت سے افراد کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک ایسے بازار سیاست میں جہاں ایک سیاستدان کے کئی چہرے ہوتے ہیں اور وہ مادیات میں غرق ہوتا ہے، ان میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کا واضح، سادے اور قاطعیت پر مبنی لب و لہجہ دنیا سیاست میں ایک عجوبے سے کم نہ تھا۔ امام خمینی کی شخصیت اور قیادت کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے معاشرے کے عام عوام کے مسائل کی طرف حکومتوں اور حکمرانوں کو متوجہ کیا۔ وہ عوام میں رہتے تھے اور عوام کی بات کرتے تھے۔ وہ ذاتی مفادات کے لیے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو کسی طرح کا خراج دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے ایرانی معاشرے میں طبقاتی نظام کو چیلنج کیا اور طبقاتی تعصبات میں گھرے عوام کی فلاح و بہبود کی بات کی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس انقلاب نے ایک نیا سیاسی نظام دنیا میں متعارف کروایا، ایسا نظام جو جمہوری بھی تھا اور اسلامی بھی۔ اس وقت دنیا پر کیپیٹلزم یعنی اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ سیاسی اور اقتصادی نظام حکم فرما تھے، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے ایک نیا طرز حکومت متعارف کروا کے علوم سیاسی کے ماہرین کو بھی ایک نیا موضوع دے دیا۔ اس انقلاب نے بہت جلد دوسرے اسلامی ممالک کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی اس خصوصیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے دنیا میں دو طرح کا حکومتی نظام موجود تھا۔ دنیا ان دو نظاموں یعنی مغربی جمہوریت اور کمیونزم کو قبول کر کے اس کے زیر سایہ زندگی گزار رہی تھی۔ بعض ممالک میں شہنشاہی اور آمریت بھی نافذ تھی۔ ہمارے ملک ایران کو بھی شاہی حکومت کے آمرانہ انداز سے چلایا جا رہا تھا، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے ان تمام نظاموں کے مقابلے میں ایک اسلامی جمہوری نظام متعارف کرایا۔